कि इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ग्रुप ने कबूल की है?
जी, ये तो बिल्कुल वाजे है। इससे हमले से पहले उन्होंने दो रॉकेट फायर किए हैं कॉन्सुलेट पर, और उसके बाद जो है वो इस इमारत में दाखिल हो गए हैं। तो ये तो वाजे बात है, और अब तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और किसी ने क्रेडिट क्लेम नहीं किया है इसका।
ओके. वैसे आम तौर पर क्या कहा जा रहा है अफगान मीडिया में? जाहिर है ओहदेदार जो हैं उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू इस पे की होगी मुख्तलिफ फ्रंट्स पे, कि ये जंगजू जो हैं ये कौन हैं आखिर?
जी, इस पर आज जो है पार्लियामेंट में भी दो तीन जो लॉ मेकर से हो उन्होंने बात की, और यही कहा कि अफगान पार्लियामेंट में कि ये उन्होंने सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस इदारा है ISI उस पर लगा दिया। और हमने देखा है कि इससे पहले भी 2008 और 2009 में जो इंडियन एम्बेसी पर हमले किए गए काबुल में, और जलालाबाद शहर में कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था, उसके बाद हेरात जो सूबा है अफगानिस्तान का उधर भी इंडियन कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था। तो इस सारे जो हमले हैं उसका इल्ज़ाम हक्कानी नेटवर्क पर लगाया गया था, और कहा ये जा रहा था कि हक्कानी नेटवर्क जो है उसको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है ISI से।
आप हमारे साथ रहिए. और हमने देखा है जिस तरह आपने कहा कि इस तरह भारत जो कॉन्सुलेट्स हैं मुख्तलिफ अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, उनको पहले माजी में भी निशाना जो है वो बनाया जाता रहा है. और उसके इल्ज़ाम जिस तरह आपने कहा कि अफ़गानिस्तान की जानिब से भी और भारत की तरफ से भी पाकिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन पर लगता रहा है. ये जनरल अब्दुल क्यूम साहब जब हमें ज्वाइन करेंगे, मज़ीद उनसे हम इस पे गुफ्तगू करेंगे. आपका बेहद शुक्रिया ज़ुबैर बाबर अरखेल साहब, आपने हमें टाइम दिया, कुछ देर के लिए आप हमारे साथ थे. अब हम सामीन दिल्ली चलते हैं. ज़फ़र आगा साहब हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र आगा साहब. जी ज़फ़र आगा साहब, आपसे भी पहला सवाल हम यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त पठानकोट में क्या सूरत हाल है?
देखिए, पठानकोट में सूरत हाल ये है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक वजीर ने हुकूमत के जानिब से बयान ये दिया कि ऑपरेशन तकरीबन कंप्लीट हो गया है। एक और दो और टेररिस्ट जो पहले ऑपरेशन में नहीं मारे जा सके थे उनमें से एक की डेड बॉडी मिल गई है, दूसरे की डेड बॉडी अभी लोकेट नहीं हो पाई है। फायरिंग इंटरमिटेंट हो रही है, लेकिन अब ये जो फायरिंग हो रही है, हमारी ऑफिशियल का कहना यह है कि हमारी सिक्योरिटी हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हो रही है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं, और यही उम्मीद की जा रही है कि वो दो टेररिस्ट जो होल्ड थे वो मारे जा चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी ये बयान नहीं दिया गया है कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, ये बयान अभी नहीं आया है। कोशिश इस बात की है कि सच पूरी तरह से चेक कर लिया जाए और उसके बाद ही फिर ये कहा जाए कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि पहले बार ये गलती हुई कि ये महसूस हुआ कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और तकरीबन ये कह भी दिया गया कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और चार मिलिट्रेंट्स मार लिए गए हैं। उसके कुछ देर बाद फिर से फायरिंग शुरू हो गई मिलिट्रेंट्स की जानिब से, टेररिस्ट की जानिब से, तो पूरी किसी किस्म के कोई चांसेस नहीं लिए जा रहे हैं। बहरहाल सूरत हाल ये है कि अब कंट्रोल और सिचुएशन कंट्रोल में है, कोई डैमेज नहीं हुआ, हमारे स्ट्रेटजिक असेट्स को किसी किस्म का डैमेज नहीं हुआ है। 7 इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं, 5 टेररिस्ट की बॉडीज अभी तक मिल चुकी हैं और एक छठे की बॉडी की तलाश जारी है।
ओके. ये भी सुनने में आ रहा है कि जो भारतीय ओहदेदार हैं उन्होंने काफ़ी मोहतात रवैया जो है वो अपनाया हुआ है, अभी तक किसी इस हमले का किसी को उन्होंने इल्ज़ाम नहीं दिया है. लेकिन फिर भी हमें हमारे पास ये इतलात हैं कि जो वज़ीर आज़म मोदी साहब हैं उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के साथ मीटिंग की है, साथ वज़ीर ख़ारिजा जो हैं सुषमा स्वराज साहिबा उनकी भी पाकिस्तान में जो سابق سفارتکار ہیں ان کی ایک بڑی ٹیم سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، باقی فرنٹس پہ عہدیدار ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس وقت ان کی میٹنگز ہو رہی ہے، کوئی نتیجہ ان میٹنگز کا نکلا ہے یا کیا کہا جا رہا ہے؟
دیکھیے، ایک جو سرکاری بیان آیا ہے جو ہمارے نمبر ٹو گورنمنٹ میں مانے جاتے ہیں، فائنینس منسٹر اور گورنمنٹ کے اہم معاملوں پر جو بیان دیا کرتے ہیں ہمارے فائنینس منسٹر یعنی ارون جیٹلی صاحب، انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کو ایڈریس کیا ہے اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے سرکاری طور کے اوپر کہ جب تک آپریشن کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک ہماری جانب سے کوئی سرکاری بیان آنے کا امکان نہیں ہے۔ ان سے یہ اس پریس کانفرنس میں ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا ہمارے فورن سیکرٹری جو پاکستان جانے والے تھے چند دنوں میں، ان کا دورہ کینسل کر دیا جائے گا یا نہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک آپریشن جاری ہے تب تک کوئی بھی بیان، کوئی بھی فیصلہ ہم نہیں لے سکتے، ہم صورتحال کو پوری طرح سے اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا اور کوئی بھی بیان دیا جائے گا۔
اوکے،
آپ نے وجہ فرمایا کہ پرائم منسٹر نے دو میٹنگیں بڑی اہم کی ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جن کے ساتھ وہ لاہور ابھی گئے تھے اجیت دوگوال صاحب، اور پھر اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہماری ایک ہے جس میں گورنمنٹ کے اہم کابینہ ممبران، ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر، ہوم انٹرنل سیکیورٹی منسٹر، یہ تمام افراد، فائنانس منسٹر، یہ تمام افراد پر مشتمل ایک کمیٹی ہے جو سیکیورٹی معاملے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کراتی ہے۔ ان کے ساتھ صبح آج پرائم منسٹر نے بہت تفصیلی میٹنگ کی، لیکن اس میٹنگ میں کیا باتیں ہوئیں، کیا بات طے ہوا یا نہیں طے ہوا، یہ بیان نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے جس پریس کانفرنس کا ذکر کیا، اس میٹنگ کے بعد فائنانس منسٹر ارون جیٹلی صاحب نے بیان دیا اور یہ کہا کہ ابھی آپریشن جب تک جاری ہے ہماری جانب سے کوئی فیصلہ نہیں اور کوئی بیان نہیں۔
اوکے، ٹھیک، اور بالکل یہ بات کی جا رہی ہے اور ایک طرح سے اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ بھارتی حکومت کا ایٹیٹیوڈ جو ہے ان حالیہ حملوں کے بعد بالکل ہی مختلف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے۔ عارف جمال صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ دو فرنٹس پہ اگر ہم دیکھیں تو بھارت جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے، مزار شریف میں بھی اور یہاں اپنے ملک کے اندر پٹھان کوٹ میں بھی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ دو جو واقعات ہیں اس میں کوئی لنک آپ دیکھتے ہیں؟
اس میں لنک یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ سے بھارت میں جا کر حملے کرتے رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی مزار شریف کے علاوہ ہرات میں اور ننگرہار میں بھارتی کونسلیٹس پر حملے کرتے رہے ہیں۔ یہ پاکستانی جہادی لگ رہے ہیں، لیکن ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی جہادی تنظیمیں بھارت میں حملے کرتی ہیں اور اس کے بعد اس کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اون بھی کرتی ہیں، اگرچہ وہ بعض اوقات میڈیا میں نہیں آتی، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے پبلیکیشنز میں ان کا اعلان کرتی ہیں۔ تو ابھی ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ دیکھنے کے لیے یہ ایگزیکٹلی کون لوگ ہیں، لیکن ایسے حملے پہلے بھی بہت ہو چکے ہیں۔
اوکے، ٹھیک، یعنی آپ کا کہنا ہے کہ یہ طریقے واردات جو ہے یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ماضی میں پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں جس طرح وہ پہلے کرتی رہی ہیں۔ جنرل عبد القیوم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جنرل صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، عارف جمال صاحب کو بھی سنا آپ نے سنا، اور اس کے علاوہ بھارت کی جو میڈیا ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس میں بھی پاکستانی بیسڈ جو ٹیررسٹ ایک گروپ ہے جیش محمد، اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ تاہم اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جو حکومت ہے انہوں نے بہت ہی محتاط رویہ جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے۔ براہ راست انہوں نے الزام جو ہے پاکستان کی کسی دہشت گرد گروپ کو نہیں دیا ہے. یہ بتائیے گا, پاکستان نے اس کی ہمیں معلوم ہے مذمت بھی کی ہے, لیکن جس طرح جیش محمد کا نام دوبارہ لیا جا رہا ہے, یہی بات جو ہے افغان پارلیمنٹیرین وہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے بھی کی ہے کہ بھارتی جو کونسلیٹ پر حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے پاکستان میں موجود دہشت گرد گروپس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے جنرل عبدالقیوم صاحب؟ جی جی
جی آواز آ رہی ہے
جی, آپ کی آواز بالکل
آپ نے کیا ہے نا
جی جی,
اس لیے وہ درمیان میں کال انٹرپٹ ہو جاتی ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اب میں ایم آئی آن دی ایئر ناؤ؟
جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی اچھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو محتاط رویہ بھارت نے اپنایا ہے یہی ٹھیک ایک رویہ ہے جو اپنانا چاہیے, کیونکہ بغیر انویسٹیگیشن اور کسی قسم کی بھی تحقیق کے ہمیں فوری طور پہ اپنے پڑوسی ممالک پہ بلیم لگائیں گے تو اس سے ٹینشن بڑھے گی اور معاملات حل نہیں ہوں گے. ماضی میں ایسے ہوتا رہا, اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت نے یہ حالیہ ملاقاتوں کے بعد ان کے رویے میں جو تبدیلی ہے وہ بڑی مثبت تبدیلی ہے, اور وہ امن کے مفاد کے اندر ہے. جہاں تک بھارت کے میڈیا کا تعلق ہے تو بھارت کا میڈیا پچھلی 69 years سے ان کو ایک ہی عادت ہے پاکستان بیشنگ کی, کہ کوئی بات ہو جائے اس کی اگر ابھی کسی دھماکے کی دھول بیٹھتی نہیں تو وہ اسٹیٹ اوے پاکستان کو بلیم کرتے ہیں. تو ہم اس پہ وریڈ نہیں ہیں, ہمیں زیادہ فکر یہی ہے کہ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان پرزور مذمت کرتا ہے کسی بھی دہشت گردی کی واردات کی, افغانستان میں ہو, ادھر انڈیا کے اندر ہو, یا پاکستان کی سرزمین کے اوپر ہو. پاکستان نے بھی تو بہت زیادہ سفر کیا ہے سلسلے میں, اور آئی تھنک اٹ از اپریشیبل, اور یہ بڑی قابل حوصلہ افزا بات ہے کہ ایک کنسنسس ابھر رہا ہے, اور ہماری جو بات چیت انڈیا کے ساتھ ہوئی ہے اس میں ایک ٹرسٹ زیادہ بلڈ ہو رہا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, اور انشاءاللہ اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد جو پٹھان کوٹ کے اوپر انوالو ہیں, ان کا کوئی جڑ اگر پاکستان میں ملے گی تو پاکستان مکمل تعاون کرے گا, لیکن اس کی جڑیں خود انڈیا کے اندر بھی ہو سکتی ہیں, چونکہ وہاں بھی یہ ریڈیکلز ہیں, وہاں بھی آر ایس ایس کے ایسے اسٹرانگ لوگ ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں, جو یہ نہیں چاہتے کہ مودی سرکار جو ہے وہ کیوں مودی صاحب گئے ہیں لاہور میں, اور کسی قسم کا یہ رابطہ کیوں ہے. ابھی ایک کلیم آیا ہے کہ وہاں سے کچھ نارتھ سے یا کشمیر سے کچھ لوگوں نے اس کی ریسپانسبلٹی لی ہے, وہ الگ بات ہے. یہ ساری باتیں ہمیں احتیاط کرنی ہے. آئی تھنک ہمیں اپنے ڈائیلاگس کو آگے لے کے جانا چاہیے, انڈیا پاکستان وہ انٹرپٹ نہیں ہونے چاہیے, ورنہ اگر ہم ہوسٹیج ہو گئے ان ٹیررسٹ کے تو پھر امن بالکل نہیں آ سکے گا. پاکستان, دیر از نو کوشچن ایٹ آل کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے ایسی چیز کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا, جب ہمارے اپنے گھر میں انگارے ہیں اور آگ لگی ہوئی ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور آئی تھنک کہ دس ٹائم انڈین لیڈرشپ نے یہ ریئلائز کیا اور سمجھا ہے, اور اس میں زیادہ تعاون ہوگا پاکستان کا بھی, ہم انڈیا اور افغانستان سے بھی تعاون چاہیں گے, اور ہم اگر تعاون کریں گے تو یہ دہشت گردی ختم ہوگی, چونکہ ایک کمپلیٹ انڈر ورلڈ ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے یہ دہشت گرد صرف پاکستان, انڈیا یا افغانستان میں نہیں, یہ پیرس میں بھی ہیں, یہ امریکہ تک بھی پھیلے ہیں. تو ان سب کو پکڑنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا ہوگا, اور ہمیں مل کے آگے چلنا ہوگا, انٹیلیجنس شیئرنگ کریں, آپ ایک دوسرے کو سیکیورٹی کی مدد کریں. یہی بات ہم نے
بالکل کی ہے آپ لوگوں نے, لیکن جنرل صاحب یہاں ایک سوال جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے,
نواز شریف صاحب نے کی.
اوکے جنرل صاحب, ایک سوال جو ہے وہ ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے, نہ صرف بھارت افغانستان میں بلکہ پاکستان کے اندر خود جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنما اور باقی ڈیفینس اینالسٹ بھی یہ کوشچن اٹھاتے ہیں کہ پاکستان صرف انہی عناصر یا تنظیموں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں, یا پھر پاکستانی جو ادارے ہیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں, ان کے کنٹرول میں نہیں رہے, جبکہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ان کے خلاف وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں جو ہمسایہ ممالک میں جا کے دہشت گرد کاروائیوں میں وہ ملوث ہے. تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا, کیونکہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کئی تنظیمیں اب بھی موجود ہیں صوبہ پنجاب میں, خاص طور پر کہا جاتا ہے حافظ سعید ہیں اور لکھوی صاحب ہیں और इतने लोग हैं जो खुलेआम फिर रहे हैं, क्या आप लोग कर क्या रहे हैं उनके खिलाफ? और ये जो डिसीजन, ये फैसला क्या रियासत ने किया है कि ये जो हैं ये असल में आपके एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं, क्या है इस हवाले से भी कोई फैसला स्टेट लेवल पे हुआ है?
देखिए मैं ये कहता हूँ, ये बड़ा आपने आम क्वेश्चन उठाया कि खुलेआम फिर रहे हैं, उनको कोई पकड़ता नहीं है। देखिए पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, अदालतें आजाद हैं। हम किसी एक पड़ोसी मुल्क का किसी एक के ऊपर इल्जाम लगा देना और सबूत के बगैर बात करने से इधर अदालतें उनको फिर होल्ड नहीं करती। और मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर से अगर कोई बंदा इन्वॉल्व होगा किसी चीज के अंदर भी, तो उसके ऊपर जाया जाएगा। कुछ के ऊपर केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, जिन लोगों के ऊपर निशानदेही हुई थी कि बॉम्बे में ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। बट आई कैन अश्योर यू कि बाकी जो लोग हैं, अगर इनका कुछ सबूत हो, सिर्फ स्पेकुलेट करने से, हम कहते हैं आरएसएस के लोग हैं इंडिया में दन दनाते फिर रहे हैं, खुले फिर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर भी कार्रवाई हो रही है, उसके पीछे राह भी है पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, पिशावर के अंदर बच्चे दबा हुए वो भी अफगानिस्तान से। देखिए ये जनरलाइज्ड बातें हमें,
लेकिन आपके पास सबूत हैं? आप जो कह रहे हैं कि उसमें भारत का रॉ जो है या अफगानिस्तान के लोग इसमें मुलविस है, जनरल साहब आपके पास इसके सबूत हैं? और अगर हैं तो आप आवाम के साथ उसको शेयर क्यों नहीं करते? अपने जो आप पाकिस्तानी आवाम है उनके सामने एटलीस्ट आप लाएं, उनके साथ आप शेयर, अभी तक आप लोगों ने कोई सबूत शेयर किए हैं? हमें तो नहीं मालूम, आज तक हमने सबूत नहीं देखे।
आपको बात यह है, आई डोंट नो आपको क्यों नहीं मालूम कि इस दफा भी जब यूनाइटेड नेशन में गए थे प्राइम मिनिस्टर और सरताज अजीज साहब, हमने यूएन के साथ शेयर किया है कि हमारे मुल्क के अंदर इन्वॉल्वमेंट है इंडिया के इन लोगों की, और उसके ये सबूत हैं, वो हमने अपने तौर पे दिए।
तो हमारे साथ भी करें, आप जर्नलिस्ट आम लोगों के साथ भी शेयर करें
लेना,
ताकि हम गुफ्तगू उस पे बात कर सके।
मौलाना फजलुल्ला उधर बैठा हुआ है तो कौन सा बड़ा सबूत चाहिए? उसकी हेड मनी है तो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है, वहां अमेरिकन फोर्सेस भी हैं, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? तो ये एक रिवाज बन चुका है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हम अपने तौर के ऊपर हर चीज उसके ले आते हैं और जनरलाइज बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर मावराए गवर्नमेंट के अपने आईन और कानून के तहत कोई भी हरकत करेगा या कोई किसी किस्म की किसी मुल्क में मुदाखलत करेगा, वो मुल्क का गद्दार है, वो मुल्क के साथ ज्यादती कर रहा है, बिकॉज उसका खमियाजा मुक्त मुल्क को भुगतना पड़ता है। दैट इज द रीजन कि सख्ती हो रही है, लेकिन ये ग्रेजुअली कॉमन भी हो रही है पूरे पाकिस्तान के। अगले दिन हमने सियालकोट से कुछ लोग पकड़े जो दाइश के साथ इनलाइन हो गए थे, पंजाब के अंदर बहुत से थाउजेंड्स ऑफ लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर स्लीपर सेल्स के ऊपर अटैक हो रहा है और ये क्लिनजिंग हो रही है, तो पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी में फर्क पड़ रहा है। लेकिन बाहर जाके अगर कोई करेगा उसका हमारे पास सबूत आएगा। आई कैन अश्योर यू कि ये हमारे मफाद के अंदर है कि ऐसे लोगों को ऊपर हमारी गिरफ्त समझ हुई, लेकिन हमारे पड़ोसी ममालक का भी ये हक है और उनके फराइज में शामिल है कि अफगानिस्तान से या इंडिया से लोग आके पाकिस्तान के अंदर ना करें। अभी टीटीपी के लोग
जी मेरे ख्याल में जनरल साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है, दोबारा हम उनको लेते हैं। जी जनरल साहब बात मुकम्मल कीजिए, आपकी आवाज बीच में गायब हो गई थी।
वो लोग वहां खुलेआम, और ये जो बॉर्डरिंग प्रोविंसेस हैं, ये अशरफ गनी साहब ने भी बताया हमें कि जी यहाँ काफी लोग आए हुए हैं, 1.5-2 लाख लोग हैं, वो नाम महाजरीन का है लेकिन उसमें सारे वो लोग हैं जो जहां से पुश होके गए हैं। तो हमें आपस में
ओके हम दोबारा
DGMO की लाइन को थ्रो कर लिया है, अफगानिस्तान के साथ भी, इंडिया के साथ भी, और अभी हमारा पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे।
ओके ये सवाल जो है आरिफ जमाल साहब उनसे भी हम पूछना चाहेंगे, लेकिन आप हमें पहले बताइए जफर आगा साहब, पाकिस्तान जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन कर रहा है, जो कार्रवाई कर रहा है, भारत उससे कहाँ तक मुतमईन है? जफर आगा साहब
हमारी हुकूमत भी पूरी तरह से मुतमईन नहीं है, जैसा आप अभी फरमा रही थी कि तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर तो पाबंदी और उसके खिलाफ ऑपरेशन है, लेकिन आसिफ सईद जैसा आपका जो जुमला है दंदनाते फिर रहे हैं,
देखिए बात यह है कि पाकिस्तान ने इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता और दुनिया में अब ये बात आम है कि 1980s में पाकिस्तान ने जिहाद की जो पॉलिसी सोवियत यूनियन को ख़त्म करने के लिए अमेरिका के कोलाइमेंट से उनकी सपोर्ट से अफगानिस्तान के सिलसिले में बनाई थी, उसमें उनको ये छूट अमेरिका की तरफ से हुई कि वो कश्मीर में मुदाखलत के लिए, पंजाब में मुदाखलत के लिए टेररिज्म की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। पाकिस्तान ने आज तक पूरी तरह से ये फैसला नहीं किया है, उनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला नहीं किया है, बल्कि वो इनको अपना स्ट्रेटजिक एसेट्स मानते हैं। ये दुनिया में एक्सेप्टेड फैक्ट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द ओसामा बिन लादन कहाँ मारा गया, कहाँ उसने पहले वो कहाँ सबसे पहले दहशत जिहाद के नाम पर आया और आखिर में उसके वो कहाँ उसकी मौत हुई। इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अगर अमन चाहता है तो उसको ये फैसला करना होगा कि जिसको वो स्ट्रैटेजिक एसेट कहता है वो उनको पूरी तरह से उस पॉलिसी को ख़त्म करे, तभी ये मुमकिन हो पाएगा कि सही मानों में। अभी इसमें कोई शक नहीं कि हमारी हुकूमत और हमारी लीडरशिप बहुत सूझबूझ से काम देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जब्त और ये सब्र बहुत लंबे अरसे तक मुमकिन नहीं अगर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी इस जिहाद के सिलसिले में, टेररिज्म के सिलसिले में पूरी तरह से नहीं रिव्यू की। ये नहीं चल सकता कि हम अपने मुल्क में जो वो जिहादी जो हमको गुड जिहादी एंड बैड जिहादी ये चीज़ नहीं चलेगी।
ओके, लेकिन पाकिस्तान का ये दावा है कि वो ये पॉलिसी जो है अपनी गुड एंड बैड दहशतगर्दों की वो तर्क कर चुका है।
कर रहे थे जब ओसामा बिन लादेन वहां बैठे हुए थे।
ओके,
ये दावा उन्होंने हमेशा किया है, लेकिन सारी दुनिया इस बात को मानती, सारी दुनिया ने पाकिस्तान को ये कंडेम किया है कि वो इस पॉलिसी से पूरी तरह से इन्हराफ नहीं कर रहे।
ओके, अभी आपने बात की आरिफ जमाल साहब के मिज़ार शरीफ में भारतीय जो कौंसलेट को जिस तरह उस पर हमला किया गया और पठान जो यहाँ जगह है यहाँ पे जो जिस तरह कार्रवाई हुई है दहशतगर्दी की, आपका ये कहना है कि इसमें आपस में लिंक है और एक ही लोग जो हैं इसके पीछे हैं, तो इन ये लोग जो हैं वो इन हमलों से भारत को पैगाम क्या देना चाहते हैं?
जी, इन हमलों से वो ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि भारत के खिलाफ जो जिहाद है वो जारी रहेगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी जितना मर्जी कोशिश कर लें, नवाज शरीफ जितना मर्जी कोशिश कर लें, ये जिहाद जारी रहेगा। जब ये मोदी साहब आए थे पाकिस्तान में प्राइवेट विजिट पर, सरप्राइज विजिट पर, तो उसी वक्त सोशल मीडिया पर और वैसे बात शुरू हो गई थी कि अब भारत में एक बड़ा हमला होगा, तो ये उसका एक जवाब है मुझे लग रहा है जिहादी तंजीमों से। ये कहना कि पाकिस्तान ने अपनी वो पॉलिसी तब्दील कर दी है ये बिल्कुल गलत है। जैसे जनरल कयूम सब कह रहे थे, हमने देखा है कि ना सिर्फ के हाफिज सईद जैसे दहशतगर्द जिन पर हेड मनी है वो दनदनाते फिरते हैं पाकिस्तान में, जैसे कयूम साहब ने कहा कि जी अफगान हुकूमत जो है वो फजलुल्ला को क्यों नहीं गिरफ्तार करती, उस पर हेड मनी है, तो हाफिज सईद पर भी तो हेड मनी है ना, इनको क्यों नहीं करते। बात ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो इतनी कमजोर है स्टेट के, अब इनके खिलाफ कोई अगर वो चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते। हमने देखा है कि भारत का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द यूसुफ शाह, जो कि 90s की दहाई में दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम को हेड करता था, तो वह आज भी पाकिस्तान में पब्लिकली दंदनाता फिरता है और रैलीज निकालता है और कहता है हम भारत में हमले करेंगे। वो ना सिर्फ के पाकिस्तानी कश्मीर में ये रैलियां निकालता है, वो रावलपिंडी में भी निकालता है और उसको कुछ नहीं कहा जाता, और वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, और उसके साथ जो सैकड़ों लोग हैं वो भी पाकिस्तानी शहरी नहीं है, वो भारतीय शहरी हैं और उनकी फैमिलीज भी वहीं भारत में रहती हैं। यानी ये ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको दहशतगर्दी के लिए तो पाकिस्तान आते हैं मगर अपनी फैमिली साथ नहीं लाते, क्योंकि उनको पाकिस्तान पर एतबार नहीं है। और इसके अलावा ये देखा है कि जो लाल मस्जिद का मौलवी है जिसके हाथ 6-7 पाकिस्तानी फौजियों के خون سے رنگے ہوئے ہیں. پاکستانی ریاست تو اس کو بھی نہیں پکڑ سکتی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے اسلامک اسٹیٹ پر ان کے لوگوں نے بیعت بھی کی ہے, مگر ہمارے چودھری نثار صاحب ہیں جو مسلسل کہے جا رہے ہیں کہ جیش آئسس کا داعش کا پاکستان میں کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو یہ کہ پاکستان اس وقت ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں ہے جو کہ ہمیشہ سے رہا ہے.
اوکے, آئی سی ایس پہ آگے جا کے میں آپ سے اس حوالے سے کمنٹس لوں گی, کیونکہ جس طرح شروع میں ہم نے کہا کہ صوبہ پنجاب سے کچھ 42 جو سسپیکٹڈ آئی سی ایس ٹیررسٹ ہے کہا جا رہے وہ پکڑے گئے ہیں, اور رانا سلونا نے یہ بھی کہا ہے کہ تقریباً 100 لوگ افراد جو ہیں وہ آئی سی ایس کو جوائن کرنے کے لیے صوبہ پنجاب سے گئے ہیں, انہوں نے اس کی آج تصدیق کی ہے. یہ بھی ایک اہم خبر ہے. لیکن اس موڑ پہ کچھ کالرز کو ہم لیتے ہیں. جنرل عبدالقیوم صاحب کی لائن ڈراپ ہو چکی ہے. مرید خان میاوالی سے. جی السلام علیکم مرید صاحب.
جناب دوست کیا خیال کر رہا ہوں, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پٹھان کوٹ کے اڈے اور افغانستان میں جو ہے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں, لیکن حافظ سعید پر اعتراض ہے, لیکن مودی صاحب کو تو امریکہ نے ویزا بھی بند کر دیا تھا, ابھی اس کو آپ نے انڈیا کا وزیر اعظم بنا دیا ہے, اور مشرقی پاکستان میں انڈیا نے مداخلت کی تھی, ادھر فوج داخل کی تھی, ہمارا بازو کاٹ گیا, اس کے باوجود ہم پاکستان انڈیا کے ساتھ تعلق اچھا رکھنا چاہتے ہیں, تو دہشت گرد ہم ہے کہ انڈیا ہے؟
اوکے, یہ ماضی کی آپ نے کچھ مثالیں دی ہیں. خان اکبر افریدی صاحب کوہار سے. جی السلام علیکم خان صاحب.
وعلیکم السلام. جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
جی ظفر آغا صاحب سے میرے دو سوال ہیں.
جی
جہاں تک بلیم گیم کا تعلق ہے, جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں یہی چیخنا چلانا, کوئی امریکہ سے بول رہا ہے, کوئی کہاں سے تجزیہ کر رہا ہے, کوئی انڈیا سے کر رہا ہے. ابھی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان چیخ رہا ہے ان ملکوں کے لیے, انڈیا کے لیے, کہ آئیے میرے ساتھ پیکٹ کریں دہشت گردوں کے خلاف. اور پاکستانی عوام چاہتے ہیں یہی, ہندوستانی عوام یہی چاہتے ہیں. حکومت ہند کیوں پیچھے بھاگ رہا ہے, کیوں عقد نہیں کر رہا ہے, کیوں ایک بیس پہ نہیں آ رہا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, کہ کون دہشت گرد ہے, کہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے, ہندوستان سے ہو رہی ہے یا پاکستان سے؟ دوسرا کوشچن میرا آغا صاحب سے, ہندوستان اور افغانستان ہمیشہ بلیم گیم چلتا رہا ہے, حقیقت یہ ہے کہ ضربیات میں جتنے بھی دہشت گرد تھے, انڈین تھے, پاکستانی تھے, افغانی تھے,
آپ بار بار خان اکبر افریدی صاحب بلیم گیم جو ہے اس کی بات کر رہی ہے, لیکن پھر یہاں ایک سوال جو ہے, نہیں آپ میری بات بھی سنیں, آپ کی بات میں نے سنی ہے, آپ کے سوالات کے جواب بھی آغا صاحب سے ہم لیں گے, لیکن ایک سوال آپ کی گفتگو سن کر جو میرے ذہن میں آ رہی ہے, اگر آپ مجھے اس کا جواب دے سکیں, وہ یہ کہ یہ بلیم گیم جو ہے یہ ہمیشہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں, پاکستان افغانستان کے بیچ میں, اور یعنی دروازوں کے پیچھے چین اور پاکستان کے بیچ میں بھی یہ بلیم گیم جو ہے سنکیانگ صوبے میں جو ہوتا رہا ہے, یہ ان کے بیچ میں کیوں ہوتا ہے؟ یہ بلیم گیم ہمیں افغانستان انڈیا کے درمیان یا پھر انڈیا کسی اور ملک کے درمیان کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ بلیم گیم میں بار بار پاکستان کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟
پاکستان اس لیے کہہ رہا ہے نا کہ اس بلیم کا جواب.
بہت شکریہ کال کرنے کا, کال کرنے کا بہت شکریہ. محمد شفیع چترال سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم. جی محمد شفیع چترال بونی سے بات کر رہا ہوں. آغا صاحب سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ پٹھان کوٹ پہ جو دہشت گردی ہوا, جن لوگوں نے وہاں پہ حملہ کیا, وہاں پہ فوجی وردیوں میں ملبوس اور ایس پی کی گاڑی جو ہے استعمال کیا گیا, اور ہندوستان کی حکومت جو ہے اپنی نااہلی کو پاکستان پر کیوں ڈالتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ حکومتی سطح پر جب یہ تعلقات کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں, انڈیا کے اندر کچھ ایسے لابیاں ہیں جو اس چیز کو نہیں چاہتے اور دونوں کی ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتی ہیں. ذرا پلیز بتائیے گا.
جی آغا صاحب, ظفر آغا صاحب, ہمارے دو کالرز نے آپ سے سوالات کیے ہیں, پلیز اگر آپ اس کا جواب مختصر دینا چاہیں.
میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے مجھے ان کے سوالات میں, لیکن میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کے ابھی کسی پہلے جس کالر تھے وہ سوال کرنے والے وہی کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کو یہ پہل کیوں نہیں کرتا. ہمارے دو وزیر اعظم پاکستان چل کے جا چکے ہیں, اٹل بہاری واجپئی بس میں بیٹھ کے پورا قافلہ ہم ان کا لے کر گئے. پھر اس کے بعد ابھی چند دن پہلے, ابھی کتنے دن ہوئے, ابھی مشکل سے دس دن بھی نہیں ہونے کو آئے کہ ہمارا وزیر اعظم ٹیلی فون کر کے برتھ ڈے پر 25 دسمبر کو نواز شریف صاحب کے برتھ ڈے پر ان کے گھر پہنچ گیا بغیر کسی دعوت نامے کے. اب اس سے بڑھ کے امن کے لیے اور کیا کوششیں ہو سکتی ہیں؟ حملہ ہماری جانب سے نہیں ہوتا. کوئی ایک پاکستان انسیڈنٹ اس ٹائپ کا بتا دے جس ٹائپ کا 26/11 یعنی ممبئی پر حملہ ہوا ہے جو پاکستان نے کیا, جس کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان اسپانسر تھا. آپ کی حکومت نے یہ تسلیم کیا کہ اس میں اسٹیٹ ایکٹرز انوالو, نان اسٹیٹ ایکٹرز انوالو تھے پاکستان کے, اس کے بعد بھی ہمارے اوپر یہ الزام. اور کون نہیں جانتا کہ جہاد کی جہاد کی سیاست کی کو 20ویں صدی میں جنم دینے والی سرزمین کا نام پاکستان ہے. اس بات سے کس کو انکار ہے؟
اوکے,
پوری جہاد کی سیاست کا جن داتا پاکستان.
ٹھیک, یہ بتائیے جانے سے پہلے ظفر آغا صاحب, آخری سوال آپ سے یہ ہے کیونکہ یہ سیگمنٹ کو ہم وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے. یہ بتائیے گا کہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں 15 اور 14 جنوری کو, اس پر ان حملوں کے آپ کوئی اثرات دیکھتے ہیں؟ ظفر آغا صاحب
دیر پہلے جی میں بول رہا ہوں جی کہ آج جو ابھی چند گھنٹہ بھر پہلے غالباً یونائٹیڈ جہاد کاؤنسل نے جو اعلان کیا ہے کہ یہ ہمارے اس میں یہ حملہ ہمارے جانب سے ہوا ہے, ہمارے لوگ تھے جو اس میں شریک ہیں. اس کے بعد مجھے تھوڑا سا شبہ لگ رہا ہے کہ ڈائیلاگ جاری رکھ پانا حکومت کے لیے آسان ہوگا یا نہیں ہوگا, چونکہ صلاح الدین صاحب جو جہاد یونائٹیڈ جہاد کاؤنسل کے چیئرمین ہیں یا سربراہ ہیں, اور یہ پوری تنظیم پاکستانی فنڈڈ تنظیم ہے, یہ دنیا ہمارے یہاں تو یقین ہے اس بات پہ اور دنیا کو بھی یہ بات معلوم ہے, اور اس کے پاکستانی فوج کے ساتھ تعلقات ہیں. اس کے بعد حکومت کے لیے یہ فیصلہ لینا کہ 14 اور 15 کو ڈائیلاگ جاری رہے ذرا مشکل ہوگا, لیکن ابھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے یہاں وزیر اعظم بے حد امن کے خواہاں ہیں اور ان کے اوپر کسی قسم کا پریشر اپوزیشن نے بھی نہیں ماؤنٹ کیا ہے. اس پس منظر میں اس بات کے بھی امکان ہیں لیکن ڈائیلاگ جاری رہے, لیکن یہ ڈائیلاگ اب 15 ہی کو ہوں یہ ذرا مجھے مشکل دکھائی دے رہا ہے.
اوکے, بے حد شکریہ ظفر آغا صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. اور بریک پہ جانے سے پہلے صوبہ پنجاب سے جو آئی ایس کے دہشت گرد جو ہیں پکڑے گئے ہیں, آپ سے عارف جمال صاحب میں جاننا چاہوں گی یہ کتنی جی ان کی لائن بتایا جا رہا ہے ڈراپ ہو گئی ہے. سامین آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ یہی موضوع جو ہے وہ آج کے راؤنڈ ٹیبل کا ہے, ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری صاحب جو ہیں وہ اس پہ 1 گھنٹے کا پروگرام کریں گے, تو آپ ضرور سنیے گا, اور اس میں آپ ہمارے ٹول فری نمبر 0800-777-789 کے ذریعے پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں. اس وقت ہم ایک بریک لینا چاہیں گے اور بریک کے بعد واپس آ کر ہم بات کریں گے اس وقت جو ہمیں بڑھتی ہوئی کشیدگی نظر آ رہی ہے سعودی عرب اور ایران کے مابین, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ پر اور پوری جو مسلم دنیا ہے اس پر کیا ہو سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے, لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی جی سامعین، ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. جو آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے براہ راست سیٹلائٹ ایشیا سیٹ 3 اور ریڈیو میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پر. اس وقت پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے ایم جے خان صاحب، لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے امجد ملک صاحب نے، اور کچھ دیر میں پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے مشرق وسطی کی امور کے ماہر مشتاق احمد مہر صاحب. آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے امجد ملک صاحب. مشرق کی وسطی میں جو کچھ ہو رہا ہے، کافی گہری اس پہ آپ کی نظر ہے. یہ اس وقت جو ہمیں سعودی عرب اور ایران کے مابین جو کمپلیکسٹی بلڈ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ جو اس کے اثرات جو ہیں مشرق وسطی کے اندر اور عالمی دنیا پر، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کس طرف حالات جو ہیں وہ جا رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ جب 34 رکنی الائنس بنا تھا، اس میں بھی ایران کی شمولیت نہ ہونے سے کافی سارے معاملات جو ہیں وہ شبہات کی نظر ہوئے تھے. سیریا میں آلریڈی کانفلکٹ چل رہا ہے، عراق میں بھی لڑائی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو معاملہ ہے شیخ نمر والا، یہ کنڈیوسو نہیں ہوگا انوائرمنٹ کے لیے، اور حالات سیکٹیرین جو ڈیوائیڈ ہے مزید بڑھے گی. میرے خیال میں دونوں ہی ریاستیں جو ہیں اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے شہریوں کو اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت ڈیل کرتی رہی ہیں، اس کی مسالے موجود ہیں. لیکن اس کی ٹائمنگ جو ابھی ٹائمنگ ہے وہ کنڈیوسو نہیں ہے، اور حالات مزید کشیدہ ہوں گے. دونوں ریاستوں کو اپنے اپنے انٹرنیشنل کنونشن جو ہے ان کی پاسداری کرنی چاہیے، اپنے اپنے ملک میں دیکھنا چاہیے سیکٹیرین جو ڈیوائیڈ ہے، اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے مضمرات کیا ہوں گے. اور جو لگ رہا ہے جس طرح سے سفارتی تعلقات منقطع کیے گئے ہیں، اس سے تو مجھے یہ جو ہے یہ ایسکلیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. اور سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں پاپولیشن، جیسے بحرین نے بھی فالو کیا ہے، اور پاپولیشن دیکھیں اگر خطے میں کہ احتجاج جو ہے دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں اس کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے. چاہے اس کو OIC کے فورم پہ لے کے جائیں، چاہے اس کو 34 رکنی الائنس میں جو دوسرے مسلمان ممبر ہیں وہ اس کو ریز کریں، اور دونوں کو کوشش کرنی چاہیے، دونوں کو کشیدگی کی بجائے باہمی احترام کے رشتے کی طرف مائل کرنا چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کے خطے میں، ایک دوسرے کے ملک کے اندر در اندازی یا دخل اندازی نہ ہو ایک دوسرے کے معاملات میں. سعودی عرب پہلے ہی پتا ہے کہ پروٹیسٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن اور ان کی جو سزائے موت دینا ہے اس کے اوپر ہیومن رائٹ کی کافی آرگنائزیشن جو ہیں اس کے اوپر کافی جو ہے کرٹیسائز آلریڈی کر رہی ہیں، اس کو منظم طریقے سے ان کے سامنے لایا جا سکتا ہے. لیکن اس طرح ایک دوسرے کے جو ہے معاملات میں وائلنٹ کی طرف لے کے جانا میرے خیال میں خطے کے لیے بہتر نہیں ہوگا.
جی، لیکن جس طرح ایم جے خان صاحب، امجد ملک صاحب نے کہا کہ حالات جو ہیں وہ اس میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پھر اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے بحرین نے بھی ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، تو اس پر ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. آج پاکستانی جو قانون ساز ہیں انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ کشیدگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ کافی حد تک برے ہوں گے، منفی ہوں گے، نہ صرف مشرق وسطی پر بلکہ باقی ملکوں پر بھی، مسلم کنٹریز پر بھی. تو ایسے حالات میں پھر آگے جو ہے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر مسلمان ممالک جو ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے موجودہ صورتحال میں؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمان ممالک کی، کیونکہ یہ مسلمان آپس میں ڈیوائیڈ جب تک ہوتے رہیں گے ان کے حالات اسی طرح خراب سے خراب ہوتے جائیں گے. مگر اس کے پیچھے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹینشن ڈیولپ ہوئی اتنی. اور اس میں ایک تو یہ کہ عرب اسپرنگ کے بعد سعودی عرب کو بہت بڑا خطرہ یہ لاحق ہے کہ ان کی پاپولیشن جو ہے وہ بھی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے گی اور ڈیمانڈ کرنے لگی ہے آزادی اور یو نو فریڈم آف اسپیچ اور رائٹ ٹو چوز، ڈیموکریٹک پرنسپلس. تو ظاہر ہے سعودی عرب میں بادشاہت ہے, وہ تو اس کو بالکل پسند نہیں کرتے اور اس کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ پیسے دے کے لوگوں کو اسپیسیفائی کریں یا زبردستی کریں جس طرح سے اس وقت کیا ہے. اور دوسرے, جب امریکہ اور ایران کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے نیوکلیئر, ایران کی نیوکلیئر اس کے اوپر, تو وہ سعودی عرب کو بالکل پسند نہیں ہے کہ امریکہ کہ ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹے اور ایران کو موقع ملے اس علاقے میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے کا. اور یہ کھیل جو ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں ریلیجن کو استعمال ضرور کیا جا رہا ہے, بٹ باٹم لائن یہ ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ چاہتے ہیں, ایران بھی اور سعودی عرب بھی, کہ اس خطے میں ان کا اثر رسوخ زیادہ رہے جو وہاں کے ریاستیں ہیں اور جو چھوٹے ممالک ہیں. اور جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملک کو زیادہ موقع مل رہا ہے تو وہ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. تو یہ محرکات میں سمجھتا ہوں ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ٹینشن جو ہے بڑھ رہی ہے. اب اس کو میں اگر اسلامی ممالک کوشش کریں بھی تو میں سمجھتا ہوں اتنی زیادہ کامیابی کے چانسز کم ہیں, کیونکہ اسلامی ممالک کبھی بھی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکے ماضی قریب میں. تو اگر امریکہ شاید کچھ انفلوئنس کر سکے سعودی عرب کے اوپر, جو سعودی عرب اس وقت امریکہ سے کافی حد تک نالا ہے جو ایران سے ان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں, مگر کوئی نہ کوئی ورلڈ پاور کو اس میں انوالو ہونا پڑے گا, کیونکہ اس علاقے میں صرف یہ ٹینشن نہیں ہے کہ انفلوئنس سعودی عرب کا زیادہ ہے یا ایران کا زیادہ ہے. اس علاقے میں ایک ظاہر ہے ایکسٹریمزم یا ٹیررزم ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے, پھر سیریا کے جو سچویشن ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو ورلڈ پاور یہ برداشت شاید نہیں کریں کہ اس علاقے میں اور زیادہ یہ ٹینشن پھیلتی جائے اور دوسرے ممالک بھی اس لپیٹ میں آ جائیں جس سے سیریا یا عراق گزر رہا ہے.
اوکے امجد ملک صاحب, آپ بتائیے گا, جس طرح ایم جے خان صاحب نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں معاملہ جو ہے وہ صرف سنی یا شیعہ کا نہیں ہے بلکہ وہاں ایک اس وقت خطرناک ایک دہشت گرد گروپ داعش کے نام سے موجود ہے اور اس کے خلاف لڑائی بھی جاری ہے. اگر یہ فرقہ وارانہ فسادات یا وہاں پہ موجود جو ممالک ہیں ان کے بیچ میں یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو داعش کے خلاف جو لڑائی ہے اس پر کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں اس کے؟
دیکھیں, میرے خیال میں اگر اس طرح کی ریاستی اختلافات بڑھتے ہیں تو یہ تو ایک قسم کا کنڈیوسو ہوگا دہشت گردی کے فروغ کے لیے, کیونکہ جہاں گروپس ایک دوسرے کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں, جہاں کمک فراہم کرتی ہے پرسنل, وہاں کے لوگ جو ڈسگرنٹلڈ ہیں یا اپنی اپنی عوام سے اپنی اپنی حکومتوں سے نالا ہیں, وہاں ریاستیں زیادہ کھل کے اس پناہی کرنے پہ آ جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکور کر سکے, تاکہ وہ اپنے ایڈوانسمنٹ کر سکے اپنے ایمز کو جو وہ ہاسٹائل دوسری حکومت کو سمجھتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ خطے میں اس طرح کی سیکٹیرین ڈیوائیڈ یا ایران اور سعودی عرب کا جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھل کے سفارتانہ تعلقات ختم کرنا یا ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے ریٹیلیٹری اقدامات کرنا ہے, اس کو کنڈیوسو ہوگا. اس سے آپ توجہ تو ہٹا سکتے ہیں ان معاملات سے اوپر جہاں پہ آپ کی ہوم گرون عوام آپ کے خلاف ہے, لیکن اوور آل جو خطے میں اس کا نقصان ہوگا وہ میرے خیال میں ملیٹنسی زیادہ بڑھے گی اور یہ گروپس لائک آئسس جو ہے ان کو زیادہ کمک ملے گی. اس سے مطمئن نظر یہی ہونا چاہیے کہ آئسس بڑا خطرہ ہے اور اس کو ہمیں اس طرح ڈیل کرنا چاہیے. ابھی کل پرسوں یہ ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں مزید حملوں کی دھمکی دی گئی ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ وہ پروپیگنڈا وار میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اگر اس طرح کی سیکٹیرین ڈیوائیڈ اور اس طرح کی سیکٹیرین گلف اس ریجن میں اب پیدا ہوتی ہے جبکہ آلریڈی والٹائل سچویشن ہے, تو وہ کوئی معاملہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ کون انفلوئنس کرے گا, بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, کیونکہ کون اتنا انفلوئنس رکھتا ہوگا کہ وہ بڑے ممالک جن کے پاس تیل بھی ہے پیسہ بھی ہے ان کو رائے راست پہ یا اس بات کی پریچ کر سکے جو کہ کامن سینس ہے یا بہتر مستقبل یا بہتر امن کے لیے ہے اس خطے میں. بالکل ٹھیک بات ہے, امریکہ ایک رول پلے کر سکتا ہے, یونائٹڈ نیشن ایک رول پلے کر سکتا ہے, لیکن خطے میں اسلامی ممالک بھی مل کے ایک رول پلے کر سکتے ہیں. ترکی, پاکستان اور قطر यूएई, ये ममालिक हैं जो अपने अपने कई डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बड़े ममालिक को ये बावर करवा सकते हैं कि आपके अंदरूनी इख्तलाफात खित्ते में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को की तरवीज करेंगे, और ये टिट फॉर टैट लड़ाई सिर्फ ग्रुप्स तक महदूद नहीं रहेगी, आप खित्ते में अलाइंड कंट्रीज में भी स्किर्मिशेस पैदा होंगी। देखें, बहरीन ने उसी वक्त अपने सफारती तलका दोबारा का दिया, मुंतकिद करने का दिया दिया ईरान से, उसका मतलब यही है कि वो ममालिक जो इस कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्ट होंगे वो पहले से ही सफबंदी कर रहे हैं कि हमने खड़े कहाँ खड़े होना है, क्योंकि वो अपने अंदर पैदा होने वाली एंजाइटी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
ठीक, ओके। मुश्ताक अहमद मेहर साहब ने भी हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है और मशरिकी वस्ता की उमूर के आप माहिर हैं। मुश्ताक अहमद मेहर साहब, अभी एमजे खान साहब और अमजद मलिक साहब हमें बता रहे थे, उन्होंने बल्कि एग्री भी किया है कि मशरिकी वस्ता के अंदर के ऊपर और वहाँ जो हालात है उस पर तो ईरान और सऊदी अरब के माबेन जो कशीदगी बढ़ रही है उसके असरात ऑलरेडी पड़ चुके हैं और मज़ीद जो हैं असरात पड़ेंगे आने वाले वक्त में भी अगर ये कशीदगी इस तरह बढ़ती रही। ये बताइएगा कि वो ममालिक जहाँ पे सुन्नी और शिया जो है दोनों की आबादी मौजूद है जिस तरह पाकिस्तान है, इन पर क्या असरात आप इस कशीदगी के देखते हैं?
यहाँ पे मैसिव इफेक्ट हो रहा है जी पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे क्योंकि यहाँ पे कोई 20% के करीब शियाज हैं और बड़े इफेक्टिव शियाज हैं, बड़ी हाई पोजीशंस में हैं। और दूसरा ये है कि सऊदी अरेबिया की जो इन्फ्लुएंस था वो नवाज शरीफ साहब के की वजह से था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को वहाँ पे 10 साल तक उन्होंने रखा, असाइलम दिया, प्रोटेक्शन दी, और नवाज शरीफ साहब को प्रोटेजी समझा जाता है सऊदी अरेबिया का। जो मेन प्रॉब्लम है वो दो प्रॉब्लम है मेरी नज़र में, एक तो मिडिल ईस्ट की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो कोई 20 साल से वायोलेट हुई है, वो इराक ईरान वार से, ईरान इराक तो कुवैत वार के बाद आपने डेवलपमेंट देखी है। अब जो आप देख रहे हैं वो एक तो पावर प्रोजेक्शन है, सऊदी अरेबिया एक साइड पे है, उन्होंने ग्रुप बनाया है उसमें 34-35 मुल्कों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक शिया पावर, शिया फैक्टर जिसे मैं कहता हूँ, वो बड़े जोर शोर से उभर रहा है और वो सेंट्रल एशिया जो है उसकी रियासतें उसमें आ रही हैं, मिडल ईस्ट में काफ़ी लोग हैं, पाकिस्तान में जिस आपने जिक्र किया है हिंदुस्तान है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। इसकी वजह से आप इनको इनकी इनके असरात देखते हैं, ये सिर्फ एक एक्सप्लोजन हो रहा है इंटरनल सिचुएशंस का, और खासतौर पे ईरान और सऊदी अरेबिया के जो रीसेंट वाकयात हुए हैं उसमें बड़ी हद तक पावर प्रोजेक्शन है और आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है। ये दो प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होते और उनको सॉल्व करने के लिए इस्लामिक कंट्रीज तो रोल प्ले करेंगी, लेकिन अगर कोई बाहर के लोग हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, कोई स्विस मेडिएशन हो, इस किस्म के लोग हों तो शायद कोई थोड़ा बहुत असर हो जाए।
जी, तो आपकी नज़र में इस वक्त जो पाकिस्तान का किरदार है या तुर्की हुआ, जो बड़े मुसलमान ममालिक हैं, इनको क्या करना चाहिए?
जी, पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये चार बड़े इफेक्टिव मुल्क हैं और इनका बहुत इन्फ्लुएंस है, ईरान पे भी है और सऊदी अरब पे भी है। इन्हें मिलकर मेडिएशन करनी चाहिए। हमने कोई 5 साल पहले इस्लामाबाद में एक मीटिंग की थी मुशर्रफ साहब के ज़माने में, लेकिन गलती ये हुई थी कि वो सिर्फ सुन्नी स्टेट्स की मीटिंग थी, उसमें किसी शिया स्टेट को नहीं बुलाया था। इन्हें चाहिए थी ये चार पांच मुल्क इकट्ठे होके ये ईरान जाएं पहले और फिर सऊदी अरेबिया जाएं और इनको समझाएं कि ये जो आपस में लड़ाई झगड़ा है इससे इस्लामिक वर्ल्ड तो इफेक्ट होगा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा सऊदी अरेबिया और ईरान की जो वल्नरेबिलिटी है, जो उनकी तकालीफ है, उसमें इजाफा होगा। ईरान अभी सेंक्शन से बाहर नहीं निकला और सऊदी अरेबिया में पॉपुलेशन बहुत कम है और उनके बॉर्डर्स के जो डिस्प्यूट हैं वो تو ہمیں معلوم ہے. تو یہ چار پانچ ملک جو ہیں ان کی ابھی بھی کچھ کریڈیبلٹی ہے, اور یہ نیوٹرل ملک ہیں, نان عرب کنٹریز ہیں, اور ان میں سیکٹیرینزم زیادہ نہیں ہے. تو یہ ایک گروپ بنایا جائے اور اس گروپ کو میڈیشن اور گڈ ول کے لیے ان دونوں ملکوں میں بھیجا جائے.
بہت شکریہ مشتاق احمد مہر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. اور سامعین, اب آتے ہیں پروگرام کے اپنے لاسٹ ٹاپک کی جانب, اور وہ ٹاپک ہے کہ یہاں امریکہ میں گن کنٹرول جو ہے اس سے متعلق ایک صدر اوباما کی جانب سے ایک بڑی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. آج انہوں نے کچھ اپنے ٹاپ آفیشلز جو ہیں ان سے میٹنگز بھی کی ہیں. ایم جے خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اس موضوع پہ ہم ان سے بات کریں گے. ایم جے خان صاحب, آپ نے بتایا جا رہا ہے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ صدر اوباما کو گن کنٹرول سے متعلق اپنی اسپیشل پاور کو یوز کیوں کرنا پڑا؟ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں اختلافات کیا ہے جب گن کنٹرول کی ہم بات کرتے ہیں؟
اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ میں جو بھی لاز بنتے ہیں وہ کانگریس کے تھرو بنتے ہیں, اور کانگریس میں کیونکہ صدر اوباما کی اس وقت سپورٹ نہیں ہے, اور کانگریس سے انہیں یہ امید نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی گن کنٹرول لاز پاس ہو سکیں گے, تو اس لیے صدر اوباما اپنی ایگزیکٹو پاور استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اور گن کنٹرول لابی جو ہے وہ کافی حد تک اس نے پچھلے چند سالوں میں تقویت حاصل کی ہے. پہلے جو وہ گن لابی تھی جیسے نیشنل رائفل ایسوسی ایشن وغیرہ, یہ بہت اسٹرانگ ہمیشہ سے ان کی لابی رہی ہے, اور کوئی ایسا لاء انہوں نے کانگریس میں پاس نہیں ہونے دیا اور اسٹیٹ ہاؤسز میں ہی پاس نہیں ہونے دیا جس سے گنز کو کنٹرول کیا جائے. مگر اب جو گن کنٹرول لابی ہے, جو ان کے مخالفین کی لابی ہے, انہوں نے کافی حد تک پیسے بھی خرچ کیے ہیں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ بھی کیا ہے, اور کئی اسٹیٹس میں انہوں نے کچھ ایسے لاس پاس کرا لیے ہیں جو بیک گراؤنڈ چیک وغیرہ گنز کے لیے ہو سکتا ہے. اور اوباما صاحب کو کیونکہ کانگریس میں سپورٹ حاصل نہیں ہے, تو وہ ایگزیکٹو پاور استعمال کر کے اس مومنٹم کو جاری رکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ گن کنٹرول لابی کو اس وقت ملا ہوا ہے.
تو پھر ریپبلکنز جو ہیں وہ اس کے خلاف کیوں ہیں؟
دیکھیں,
ان کا کیا موقف ہے؟
امریکہ میں کانسٹیٹیوشنلی یہ اجازت ہے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 2 کہلاتی ہے, جس میں آپ ہر شہری کو یہ اختیار ہے کہ وہ گنز ہولڈ کر سکے اور گنز رکھ سکے, اور اس کو بیسس بنا کے جو کنزرویٹیوز ہیں, اور میں نے آپ کو جس طرح بتایا گن لابی بہت ہی یہاں پہ اسٹرانگ ہے, ان کی ہمیشہ سے خواہش یہی رہی ہے کہ اس کے خلاف کوئی بھی لاء پاس نہ ہو سکے. اور اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ جو گنز مینوفیکچررز ہیں, جو انڈسٹری ہے گنز انڈسٹری, وہ بہت اسٹرانگ ہے اور وہ بہت لابنگ کو سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے جو ہیں پروفٹس میں اضافہ ہوتا ہے, تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس کو کسی طرح سے بھی اثر انداز ہو نیگیٹیولی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب جب مل کے کام کر رہی ہیں, تو یہاں پہ امریکہ میں بہت اس کے خلاف جو ہے وہ لوگوں نے کوشش کی ہے, مگر کیونکہ لاء بھی بہت اسٹرانگ ہے, این آر اے بہت اسٹرانگ ہے, گن انڈسٹری بہت اسٹرانگ ہے, سیکنڈ امینڈمنٹ کے جو بیسس بناتے ہیں, تو اس لیے اس کو اس وقت تک کچھ کنٹرول کرنا مشکل ہے.
ٹھیک ہے, ایک سوال یہ بھی پھر ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا امریکہ میں جو پرتشدد واقعات ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی گنز لاء میں کنٹرول سے متعلق جو لاز ہیں اس میں نرمی ہی ہے, اور کیا گن کنٹرول سے متعلق قانون کو سخت کرنے سے ان واقعات میں کمی جو ہے وہ آپ کی نظر میں آ جائے گی؟
دیکھیں, اگر آپ اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو امریکہ میں تو بہت سب سے زیادہ دنیا میں امریکہ میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں گنز کے تھرو, اور اگر آپ دیکھیں تو سینڈی ہک کا جو واقعہ ہوا تھا ابھی چند سال پہلے, اس کے بعد سے اب تک تقریباً 98,000 جانیں جو ہیں وہ گنز کے تھرو جا چکی ہیں. اس کے مقابلے میں اگر ہم وہ کنٹریز دیکھیں جہاں پہ گنز الاؤڈ نہیں ہیں, جیسے یونائٹڈ کنگڈم ہے, تو وہاں پہ بہت کم, درجن سے بھی کم واقعات ہوتے ہیں سال کے. تو یہ تو اسٹیٹسٹیکلی ایک پروون فیکٹ ہے کہ جہاں پہ گنز بہت زیادہ آپ بغیر کسی جھجک کے خرید سکیں اور رکھ سکیں, تو وہاں پہ ان کا استعمال بھی ہوتا ہے. اور کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسے لاز نہیں ہیں اتنے سخت جو کہ بیک گراؤنڈ چیک کر سکیں, तो जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो भी बहुत आसानी से गन्स खरीद सकता है, और जाहिर है जब वो क्रिमिनल एलिमेंट के पास गन्स होंगी तो वो गन्स इस्तेमाल भी होंगी। तो ये एक बहुत ही तश्वीशनाक बात है। इसका दूसरा पहलू ये है कि जो गन लॉबी है खासकर, उसका मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि भाई आप अपने पास जो आपके लॉज हैं उनको सख्त करें जो कि ऑलरेडी बुक्स पर हैं, आप गन्स को ना रोकें। और इसीलिए ये एक टसल चल रही है बिटवीन द टू लॉबीज। अब देखना ये है कि ओबामा साहब, क्योंकि इसमें कमिटमेंट है उनकी गन्स को कंट्रोल करने की, और बहुत से वाक़यात ऐसे हाल में हुए हैं जिससे लोग ये समझते हैं कि अगर गन लॉज बैकग्राउंड चेक वगैरह कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाए तो शायद इन वाकयात में कमी
आ सकती है। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया एमजे खान साहब आपका। और सामीन, इसके साथ ही प्रोग्राम जहां रंग का टाइम ख़त्म होता है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से शहनाज नफीस को इजाज़त दीजिए, और ये इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आप हमारी वेबसाइट urdubioa.com और जहां रंग के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।